الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بقرة آيت 214 أم کیا حسبتم یہ جو ورڈ ہے حساب یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حساب لگانا کیلکولیٹ کرنا حسب تم سب نے خیال کیا ہے تم سب نے حساب لگایا ہے ان دیٹ یا اردو میں کہیں گے کہ تدخلو کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم ولما اور نہیں یاتی آیا کم تمہارے اوپر مثل اس جیسی مثال الذین وہ لوگ خلو جو تم سے پہلے تھے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کیا تم حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی وہ کچھ تم پر نہیں آیا جو کچھ تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا مست ہم گھیر لیا تھا انہیں سراؤنڈ کر لیا تھا گھیر لیا تھا انہیں البأساؤ سختیوں نے وزراؤ اور تکلیفوں نے بزلزلو زلزلہ اسی سے ہی ہے بزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے تھے گھیر لیا تھا انہیں سختیوں نے تکلیفوں نے اور ان کو خوب ہلا دیا تھا اللہ نے انہیں خوب ہلا کے رکھ دیا تھا اللہ نے حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہہ دیا تھا پکار اٹھے تھے الرسول اس وقت کے رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر ما ہو جو اس رسول کے ساتھ تھے رسول کے ساتھ نہیں رسول کے صحابہ جو بھی تھے وہ پکار اٹھے تھے وہ کہہ اٹھے تھے متا کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد اللہ آگاہ ہو جاؤ ان بے شک نصر اللہ اللہ کی جو مدد ہے قریب وہ قریب ہی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم کیا تم حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کیا تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ چیزیں آئی نہیں جو تم سے پہلی قوموں کے اوپر آئی تھیں ان لوگوں کو تو گھیر لیا تھا سختیوں نے تکلیفوں نے اور اللہ نے ان کو خوب آزمایا تھا خوب انہیں ہلاک رکھا تھا یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے وہ پکار اٹھے تھے چلا اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ایک کنفیوژن کو دور کرنا چاہ رہے ہیں ایک کانسیپٹ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں پر تم لوگوں سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم اگر سچے راستے پہ چلو گے میری ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو تا ہی تمہیں کوئی تکلیف آئے گی نہ تم پہ کوئی پریشانی ہوگی کوئی تم میں سے بیمار نہیں پڑے گا کوئی تم پہ چوٹ نہیں لگے گی کبھی تم میں سے کوئی فوت نہیں ہونے والا ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہوا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو بندہ سچائی کے راستے پہ چلے گا حق کے راستے پہ چلے گا اسلام کے راستے پہ چلے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں آئے گی بلکہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے تو اس سے پہلے وہ مکہ والا دور وہ سب کچھ جو تھا وہ گزر چکا تھا عام لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں اگر پہلے میں جیسا بھی تھا گناہگار تھا جو بھی میں عمل کیا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ میں سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا اب میں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے تو رزلٹ مجھے امیجیٹ نظر آنا چاہیے فوراً مجھے رزلٹ نظر آئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ مجھے اچھائی نظر آئے بھلائی نظر آئے میں پچھلے سیمسٹر سے تو چیٹنگ کر رہا تھا میں نے اس سیمسٹر اپنی محنت سے کام کیا ہے اس دفعہ تو میں نے پروجیکٹ میں اپنی محنت سے کام کیا یا اس دفعہ تو میں نے پیپر میں اپنی محنت سے تیاری کی تھی تو مجھے فوراً اس حساب سے رزلٹ نظر آنا چاہیے کہ مجھے تو 20 out of 20 آنے چاہیے پروجیکٹ میں یا گریڈ میرا اے آنا چاہیے فوراً کیونکہ میں نے اس دفعہ محنت کی تھی اگر یہ اصول ہوتا اگر دنیا کے اندر یہی اصول ہوتا کہ آپ کے ہر نیکی کے اوپر آپ کو فوراً اس کا اجر مل جاتا اور اگر آپ کو ہر گناہ کے اوپر فوراً پکڑ ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی تو پھر تو اس نیچرل پروسیس سے اسی پروسیس کے ذریعے پھر تو سب کچھ ٹھیک ہوتا جاتا خود بخود آپ نے کوئی جھوٹ بولا کسی کے آگے کسی کی غیبت کی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دی، تو آپ کے تو منہ میں فوراً چھالا نکلانا چاہیے تھا. اگر اس اصول کو دیکھیں ہم لوگ تو فوراً یہ چیز ہونی چاہیے تھی. کوئی بندہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو اس کا تو کبھی پیٹ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہیے اس اصول کے مطابق، تو اس کو تو بیمار پڑا رہا ہے ہر وقت. دنیا کے اندر تو بالکل اپوزٹ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ حرام کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو لوگ برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے، وہ تو زیادہ عیاشی میں ہیں، وہ تو زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہیں. اور جب اگر آپ ایک فار انسٹنس ایک کمپنی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ سب لوگ، جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر انفلوئنشیل جگہ کے اوپر ہیں، وہ سب لوگ رشوتوں سے کام چلا رہے ہوتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی جو ریسورسز ہوتی ہیں ان کو ناجائز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر میں چور ہوں تو میرے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی چور ہی ہے. یہ کرپشن جو ہے یہ ایک ماڈرن ورڈ ہے، ادروائز یہ چوری ہی ہوتی ہے. اگر میں چور ہوں تو میرے اوپر والا بھی چور ہے، میرے دائیں بائیں بھی چور ہے، کس نے مجھے پکڑنا ہے، کس نے مجھے کیا کہنا ہے. گورنمنٹ سروسز کے اندر خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی ریسورسز ہوتی ہیں ان کو تو ہم اس طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ بس یہ تو میرا حق تھا کہ میں ان کو اس طرح میں نے استعمال کرنا ہے اپنی پرسنل چیز کے اوپر. ایک بندہ ہے جس کو پریولیج ملی ہوئی ہے کہ آپ کا اتنے تک یہ موبائل ہے یا اتنے تک گھر کا جو نمبر ہے یا فلانی چیز ہے وہ فری ہے، تو لازماً ہم نے اتنا رگڑا لگا کے رکھنا ہے کہ جب تک وہ فری چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. حالانکہ وہ فری آپ کی جیب سے بے شک نہیں جا رہا، لیکن لوگوں کے ٹیکسز سے جا رہا ہے. وہ پیسہ جو کہیں اور استعمال ہونا تھا وہ آپ نے برباد کر دیا فضول کی چیزوں کے اندر. تو اگر بالفرض میں کہوں کہ اچھا نہیں، اب سے میں نے توبہ کر لی اللہ کے آگے اور اب سے میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، تو میرے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں تو نہیں ایک دم سے تو نہیں برسنی شروع ہو جائیں گی. پہلے میں کیا کرتا تھا، پہلے میں بیمانی کے ذریعے رشوت سے پیسے نکال لیے، اب وہ دروازے بند ہو گئے، تو اگر کیلکولیٹ کریں تو میرے تو انکم کم ہو رہی ہے. اب پہلے اگر فار انسٹنس 50K سیلری تھی اور میں مہینے کے اندر 1-1.25 لاکھ روپے جو ہے وہ رشوت کیا کسی اور گناہ کی چیز سے، کسی اور حرام چیز سے کما لیا کرتا تھا، اب اگر میں نے وہ حرام چیز چھوڑ دی ہے تو پھر تو میری انکم کم ہو گئی. اس حساب سے دنیا کا اصول اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. آپ ایمانداری کے رستے پہ چلیں گے، آپ سچائی کے رستے پہ چلیں گے تو اٹ ول بی اپوزٹ. آپ پوری زندگی جھوٹ بولتے رہیں، آپ پوری زندگی جو ہے وہ غلط قسم کی چیزیں دیکھتے رہیں، آپ پوری زندگی گھٹیا سے گھٹیا کریکٹر کی لائف گزارتے رہیں، آپ کو کوئی زیادہ برا بھلا نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ وہ سب چیزیں چھوڑ کے سچائی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کو. بلکہ کبھی آپ سے ایک دفعہ بھی کوئی دوبارہ غلطی ہو جائے گی تو سب تانا دیں گے کہ یار تم یہ دیکھو ایسے ہو، کس طرح حرکت کرتے ہو، تم کہتے ہو تو تم اس طرح ہو اور تم حرکتیں دیکھو کیسی کر رہے ہوتے ہو، یا ہمیں تم بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہو، یا اب تم بڑے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو، تم پہلے کیسے تھے، بڑی اچھی نصیحتیں کر رہے ہو، بڑی اچھی تمہیں باتیں یاد آ رہی ہیں ابھی، پہلے تو تم ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپوزٹ ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک کوئی ڈارک کلر کی، بلیک کلر کی یا کسی اور ڈارک براؤن کلر کی اگر کوئی چادر ہو، تو اس کے اوپر اگر میں اس مارکر سے بلیک چادر کے اوپر بلیک مارکر سے لائن لگا بھی دوں تو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا. جتنی مرضی جو ہے نا ہم اس کے اوپر گندی انک سے جو مرضی گند لگاتے رہیں، کچھ بھی پتہ نہیں لگنا. لیکن اگر ایک سفید رنگ کی چادر ہو اور اس کے اوپر ایک اسپاٹ بھی لگ جائے کہیں پہ، تو وہ آرام سے صاف نظر آئے گا. ایک چھوٹا سا داغ چھینٹا بھی لگ جائے تو وہ صاف نظر آئے گا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پہنا کیوں پسند کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کو طہارت کا اچھی طرح اندازہ ہو. کالے رنگ کے کپڑے آپ جو ہیں وہ آپ ایک دن، دو دن، تین دن پہنتے رہے، آپ کہیں گے نہ تو اس کو گندا لگ رہا ہے، نہ سا کالر گندا ہو رہا ہے، نہ کچھ اور، نہ کف گندے ہوئے ہیں اس کے، چلائے رکھو. وائٹ کلر کی شرٹ آپ ایک دن پہنیں گے تو شام تک آپ کہیں گے تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہفتے سے میں نے یہی پہن کے رکھی ہوئی تھی. یہ اس کی مثال ہے کہ جو اگر جو اچھائی کی چیز کے اوپر ایک چھوٹا سا اسپاٹ بھی نظر آئے گا تو وہ ہر ایک جو ہے نا اس کو پن پوائنٹ کرے گا، اور گند کے اوپر، برائی کے اوپر جتنا مرضی اور گند ڈال دیں آپ، وہ پتہ بھی نہیں لگے گا اسے، کوئی فیل بھی نہیں کرتا اسے. بالکل اپوزٹ ہے اس کے. جو ہم لوگوں نے عام کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جو بندہ نیک ہے، سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کے اوپر تو اب آسانیاں آنی چاہیے، اس کے لیے تو اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اپنی رحمتیں کھولے وہ، جبکہ اپوزٹ ہے اس کے، بالکل اپوزٹ ہے. ایک تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ کوئی گناہ کریں گے، کوئی زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی، کوئی اچھائی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی. اس کی ایک چیز اپوزٹ بھی ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو وہ شاید گناہوں کی ریفلیکشن ہے ہمارے، میں نے کچھ زیادتی کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ریفلیکشن میرے اوپر پڑ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی یا فلانا فلانے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی یا فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلانا فائنینشیل لاس ہو گیا آپ کو یا آپ کا اپنا کوئی حادثہ ہو گیا آپ کے باڈی کے اندر کوئی پرابلم آ گئی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو عام خیال یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کی گناہوں کی ریفلیکشن ہے یہ ہمارے گناہوں کی ریفلیکشن ہے عام جملہ یہ بھی ہوتا ہے ناشکری کا کہ جب کوئی تکلیف پڑتی ہے تو عام طور پہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا ہے ہم نے ایسا کیا کر لیا تھا آخر ہم نے تو کسی کو دکھ نہیں پہنچایا ہم نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی آج تک ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے یا ہمارے ہی ساتھ اس طرح کیوں مصیبت پڑ گئی یا میرے ہی گھر میں یہ چیز کیوں ہونی تھی یہ ایک عام ناشکری کا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے اور ہم لوگ کامیابی اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ ایک بندہ لائف گزار رہا تھا اس کی لائف کے اندر کامیابی اس کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہوتی آ رہی ہے کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں آئی اسے اور ہم اس بندے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے سکسیزفل لائف اس کی گزر رہی ہے اور جو پیچھے رہ کے تکلیفوں میں ہیں وہ تو پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کی تشریح کرتے ہوئے ہماری ہدایت کا بندوبست کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کیونکہ قرآن سے اور ان چیزوں سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ فلانی بات ہوتی ہے حقیقت کیا وہ ہم کبھی کھول کے دیکھتے نہیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدْ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا یُصِبْ مِنْہُ, جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص ایسا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اس کی لاٹری لگ جائے گی, اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا ہے. نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف مین ہو, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تکلیفوں کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے, آزمائشوں میں اس کو مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے, جس شخص کو اللہ جو ہے وہ ترقی دینا چاہتا ہے, جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خیر کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بلند درجات دیتے ہیں, فائنل گریڈ اس کا اچھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس شخص کو مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ تو بالکل اپوزٹ ہے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے بلندی دینی ہوتی ہے میں اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہوں, اس کو میں تکلیفوں میں گھیر دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں کس پہ آتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں پر, یعنی کہا کہ فرعون کے اوپر, نبیوں کے اوپر آتی ہے سب سے زیادہ تکلیفیں, پھر جو ان کے بعد ہوتے ہیں افضل ان کے اوپر آتی ہے, پھر ان کے بعد جو افضل ہوتے ہیں ایمان میں ان کے اوپر آتی ہے, اور بندے کے اوپر اس کے دین اور اس کے ایمان کے مطابق آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط رہا, ثابت قدم رہا, تو آزمائش بھی اسی طرح سخت ہوتی جاتی ہے, اور اگر وہ اپنے دین اور اپنے ایمان میں نرم پڑتا گیا تو آزمائشیں بھی اسی کے مطابق پھر آتی رہیں گی نرم. بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح کر کے چھوڑتی ہے کہ بالآخر اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ زمین پہ اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے, بالکل دھل چکے ہوتے ہیں اس کے تمام کے تمام گناہ. ایک شخص کے اوپر اس کے ایمان کے مطابق, ایک شخص کے اوپر اس کے ایمان کے, اس کے اسلام کے مطابق آزمائشیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں, اور جتنا زیادہ وہ ثابت قدمی دکھائے گا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اور طریقے سے آزماتے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے جو کہ ہم بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں, اور کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو میلاد ارینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ٹاپک ہوتا ہے, یہ آیت ہی اس کا مرکز ہوتی ہے. ان میں سے ایک آیت کیا ہے, سورہ احزاب کی آیت 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, تمہارے لیے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو یہ آیت تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, یاد بھی ہے ہم لوگوں کو یہ والی آیت, لیکن ہم لوگ اس آیت کو جو مرکز بناتے ہیں, یہ جس آیت کو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ سلوک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, نماز پڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنا, صدقہ خیرات کرنا, ہم ان چیزوں کے اوپر ہی صرف فوکس رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر پوائنٹ آف ویو سے رہنما ہے. اس آیت کا اگلا حصہ ہم آپس میں پڑھتے نہیں ہیں, وہ کیا ہے, لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرۃ وذکر اللہ کثیرا، یہ اسی شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا اور قیامت والے دن کی طرف جانے کا یقین رکھتا ہوگا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ بھر چکی ہوگی، وہی بندہ صرف نصیحت سے لے گا اور عمل میں تبدیلی لائے گا۔ لیکچر تو ہر کوئی دے سکتا ہے، اصل بات کیا ہے؟ ایکٹ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، جو کہ اصل مشکل چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہماری آج آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے اوپر ایمان کے مطابق، اس کے ایمان، اس کے اسلام کے مطابق آزماتا ہے۔ ہم لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات والی جو واقعات ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس پھنسا ہوا ہے، صرف ہم صرف ان کے اوپر فوکس رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رحمت للعالمین، ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ علی پرابلم آئی ہو، یہ والی مصیبت آزمائش آئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب صرف 6 سال کے تھے تو 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ 6 سال کا بچہ جو ہے وہ، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ڈیتھ ہے، یہ ایگزیکٹلی لاس ہے کیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک میری فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا 6 سال کا بچہ تھا، یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ آپ امی فوت ہو گئی ہیں اور اس کے ہاسپٹل جا کے دکھایا کہ امی فوت ہو گئی ہیں، اس بیچارے کو سمجھ نہیں لگی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے آگے سے سوال یہ پوچھ لیا کہ اب امی کا موبائل کس کو ملے گا؟ تو بچے کی ذہنیت کا خیال ہوتا ہے، پہلے دن جو ہے اس کا اسی قسم کا رجحان تھا، لیکن دوسرا تیسرے دن گزرا تو وہ پھر جب رات ہوتی تھی تو اس کو پھر گھبراہٹ ہوتی تھی کہ میری امی کدھر ہیں، امی کو بلا کے لائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ 2-3 سال کا بچہ، اس کی میموری اتنی ویک ہوتی ہے کہ چند ہفتوں میں وہ بندے کو بھول جاتا ہے، اگر اس کے بہت کلوزسٹ ریلیٹو بھی کیوں نہ ہو 3 مہینے تک نظر نہیں آئے گا تو وہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ 6 سال کے بچے کی میموری میں امپریشن رہتا ہے، وہ چیز وہ بھولے گا نہیں، وہ بھولے گا نہیں کہ یہ کون تھا، کیا تھا، اب اس کے بارے میں پوچھے گا اس کو کیا تسلی دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح ان کو آزمایا تھا بچپن سے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ افیلیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ اپنے دادا کے ساتھ، عبد المطلب کے ساتھ۔ عبد المطلب جو تھے 2 سال کی اور بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کے جو چچا تھے انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ چچا اتنے ویل آف نہیں تھے، ٹھیک ہے سردار ضرور تھے قریش کے، لیکن ایسے ویل آف نہیں تھے کہ وہ دیکھ بھال کر سکیں اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر جا کے ان کی بکریاں مانگا کرتے تھے اور ان کو چرانے جایا کرتے تھے۔ اور یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی پاکستان کی بات نہیں ہو رہی کہ روڈ کراس کریں یا اپنے اندر یہ گھاس لگی ہوئی ہے جگہ۔ مکہ میں کہاں گھاس نظر آتی ہے، کہاں پودے نظر آتے ہیں، تو کہاں جاتے ہوں گے چرانے کے لیے، کتنی دور دور جاتے ہوں گے بکریوں کو لے کے۔ یہ پروفیشن تھا جسے وہ ارن کیا کرتے تھے، دنیاوی اعتبار سے الٹریٹ تھے۔ اس طرح کی اصل میں عام طور پہ باتیں جو ہے نا، ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلو، عمل تو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن جو زبانی کلامی دعوے ہیں ان میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس طرح کی اگر باتیں کریں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو شان میں گستاخی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب ان کے اوپر وحی آتی تھی وہ صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اس کو لکھو، اور جب وہ لکھ لیا کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے یا کسی اور سے کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے سناؤ تاکہ وہ ویریفائی کر سکیں کہ کیا یہ بات جو ہے ٹھیک لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھے تھے، صحابہ سے کہا تھا لکھے تھے۔ جب صلح حدیبیہ والے جو کانٹریکٹ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی لکھا تھا، وہ تو حضرت علی کو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکھیں، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہن بھائی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہن بھائی تھے؟ کوئی بہن بھائی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے، ان کی جب شادی ہو گئی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن اس پورے دوران ابھی کوئی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں کے لیے اٹھانا ہے، کہ اب آخری ہدایت کی کتاب میرے ذریعے آئے گی۔ تو اس دور میں، اس جوانی کے دور میں، مڈل ایجز کے دور میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا لڑکپن بھی گزارا تھا، اپنی ٹین ایج بھی گزاری تھی، اپنے مڈل ایجز بھی گزاری تھی، اور اس دوران اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق الامین کا خطاب پایا تھا۔ امیجن کریں کہ ایک شہر کے اندر جب وہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو جھگڑا پڑ گیا ان لوگوں کے اندر کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ پتھر جا کے لگائے گا. اب ایسے موقعوں کے اوپر کہیں جھگڑا پڑ جائے, کچھ ہو جائے, کوئی بندہ کسی 35 ایئرس کی ایج کے بندے کو کہے گا؟ ایک شہر کے لوگ جب آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں اتنے بڑی بڑی ایج کے لوگ بھی ہوں گے, سردار بھی تھے, اتنے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً 35 ایئرس تھی اس وقت. تو اس وقت جا کے کہا تھا کہ اچھا چلو اس بندے کے پاس جا کے کہتے ہیں, جو یہ کہے گا ہم وہ بات مان لیتے ہیں, جس کے اوپر سب ایگری کیے تھے. یہ ایک دلالت ہے, بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تھا کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ہاں یہ واقعی جو یہ بات کہے گا وہ سچی ہی بات ہوگی. کس نے خطاب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنا ٹائٹل نہیں دیا تھا, لوگوں نے ٹائٹل دیا تھا ان کو الصادق الامین. یہ صحابہ بھی نہیں, پہلے کی دور کی بات ہے, اس جاہلیت کے دور میں ان کا یہ خطاب پڑا تھا. اب جب نبوت کا آغاز ہو گیا, وہی آئی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور پہلے 3 سال تو خیر وہ خفیہ دعوت ہی کرتے تھے, اس کے بعد جب اعلانیہ شروع کیے تھی دعوت, تو وہ کیا ہوا تھا؟ جب بنو ہاشم کو بلایا تھا اور پہاڑی کے دے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میں اعلان کروں, میں تم لوگوں کو بتاؤں یہ بات کہ پہاڑی کی اس طرف سے تم لوگوں سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا گروہ آ رہا ہے, بہت بڑا گروپ آ رہا ہے, ایک آرمی پوری آ رہی ہے تمہاری طرف, تو کیا میری بات مانو گے؟ اب ویسے کہنے کو یہ کو بات ماننے والی ہے؟ بھائی اگر کوئی جنگ کے لیے آ رہا ہے تو اتنے قافلے روزانہ آ جا رہے ہوتے ہیں, کوئی آگے خبر دے کہ بیچ میں فوج آ رہی ہے, اگر یہاں تک پہنچ چکے ہیں, اتنی چھوٹی سی پہاڑی صفا مروہ کی پہاڑی, اگر آپ میں سے کوئی حج عمرے کے لیے گیا ہوا ہے تو چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ, جو ہمارے گھر کا 2nd فلور ہوتا ہے, اتنی پہاڑی, تو 2nd فلور تک کتنی چھت ہوتی ہے, کتنی اونچی پہاڑی ہوتی ہے, اتنی پہاڑی کے پیچھے کوئی پوری فوج ہو سکتی ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں گے کہ اس طرح ہے تو بالکل اس طرح ہی ہوگا, کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ویریفائی کرنے کے لیے بات کی تھی, اس کے بعد کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تم لوگوں کی طرف, اور آگے جب نے دعوت پیش کی تو اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہوں گے, کیا کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, تو کیا جھوٹ بول رہے ہیں, کیا مذاق اڑائے, اس لیے بلائے ہمیں یہاں پہ, اس لیے وقت ضائع کیا ہے. ان کے اپنے ریلیٹو, اپنے چچا نے, ابو لہب نے ان کو وہیں پر ہی بے عزت کرنا شروع کر دیا سب کے سامنے کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے, یہ احمقانہ باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے. اگر کہیں ایسی امیجن کریں, آپ کو کہیں پریزنٹیشن کے لیے گیدرنگ میں کہیں کھڑا ہونا پڑے, آپ کے پریزنٹیشن دے رہے ہو, آپ کا اپنا ہی کوئی بندہ, اپنا ہی کوئی ساتھی, وہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دے, تو آپ کو کس قدر غصہ اور کس قدر تکلیف ہوگی یار, کم از کم آپ تو مجھے نہ کہنا اس طرح. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, وہی لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے ہیں, یہ قرآن کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں, یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, یہ مجنون ہے. مجنون اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جن کا اثر ہوتا ہے, کہ یہ جایا کرتے تھے نا, جا کے غارہ حرا میں بیٹھا کرتے تھے, یہ مشرکین کا اعتراض تھا رسول وسلم کے اوپر, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں مارتے رہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے, وہ اصل میں کوئی جن چمڑا ہوا ہے, جن آ کے کوئی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ شروع کے عرصے کے اندر ایک وحی کے اندر ایک کافی لمبا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا, وحی نہیں آ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کافی گھبرائے ہوئے, پریشان ہوئے تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے. اور جب مشرکین نے دیکھا کہ اب تو کوئی باتیں بتا ہی نہیں رہی ہے, وحی آ ہی نہیں رہی, تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ وہ جو جن چمڑا ہوا تھا نا وہ بھاگ گیا ہے, جان چھوڑ دی, لگتا ہے ناراض ہو گیا وہ جن. اس کے جواب میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی, بس ضحیٰ واللیل اذا سجا, چاس کے وقت کی قسم ہے, جب سورج پورا طلوع پہ پہنچا ہوتا ہے, سورج پورا اوپر پہنچا ہوتا ہے, اور اس وقت کی قسم ہے جب رات پھیل جاتی ہے. ما ودا کا ربو کا و ما کلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب نہ تو آپ سے خفا ہوا ہے, نہ ہی آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی جب باتیں کیا کرتے تھے مشرکین, تو آپ امیجن تو کریں کہ بندہ کس قدر ہرٹ ہوتا ہوگا, کس قدر تکلیف میں آتا ہوگا کہ یہی لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے چچا کی پروٹیکشن کے اندر تھے, تو فزیکل ٹارچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم ہوا تھا, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے, زیادہ تر صحابہ جو تھے وہ غلام تھے, ان کے اوپر کس طرح فزیکل ٹارچر ہوتا تھا, مارا جاتا تھا انہیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کو سہنا. اور وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آپ ہی اب تو ہی ہمیں اس چیز سے نجات کا ذریعہ بتائیں, تو ایز اے لیڈر بھی کس قدر پریشر فیل ہوتا ہوگا کہ میرے سارے فالوور جو ہیں وہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں, اور میرے پاس اس وقت ان کے آرام کے لیے یا ان کو کمفرٹ دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو انہی اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ہی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہی میں دہرا دہرا کے بتاتا رہوں. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں جو ہسبینڈ وائف تھے, اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے. اور یہ تھے ابو جہل کے غلام تھے. تو ابو جہل جب ان کو مارا کرتا تھا, اور مارتے بھی ایسے نہیں تھے کہ کہیں چھپ کے مارا ہوا ہے, سر عام سب کے سامنے مارا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کو تسلی کس طرح دیا کرتے تھے؟ صرف یہی کہتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو بس یہی باتیں ہوتی تھیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی کمفرٹ ہی دے پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود بھی چند دفعہ, لیکن وہ ان کے اپنے ہی بڑے لوگ تھے, انہوں نے وار کیا تھا, ابو جہل نے وار کیا تھا, اس طرح کے آپ کو واقعات وہ بھی ملیں گے. اس کے اوپر اور اذیت اور تکلیف دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں میں تھیں, نکاح میں تھیں. تو اور تکلیف دینے کے لیے ان کو طلاق دلوائی دونوں کو, اور کہہ دیا سنبھالو اسے. تو اس طرح کا تو ہمارے کسی ریلیٹیو کسی دور دراز طرح کی کوئی چیز کسی کے اوپر آئی ہو. پھر کیا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ شیبے بنی ہاشم والا واقعہ ہوا تھا کہ پورے قریش نے بوائیکاٹ کر لیا تھا بنی ہاشم کا, کہ جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن واپس نہیں لیتے ہم اس کا ان کا بوائیکاٹ کریں گے. یہ کہنے سننے کا فرق ہے کہ 3 سال تک دو پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو بند کیا ہوا تھا اور دونوں طرف پہرا لگایا ہوا تھا. کوئی کھانے کی چیز نہیں جا سکتی, کوئی پینے کی چیز نہیں جا سکتی, نہ ہی ان میں سے کوئی نکل سکتا ہے. اس کا تو اسٹرکٹ بوائیکاٹ. 3 سال کی بات ہو رہی, یہ 3 راتوں کی بات نہیں ہو رہی. 3 سال, اس میں گرمی بھی آتی ہے سردی بھی آتی ہے, اور کچھ آنے جانے نہیں دے رہے. کیوں کہہ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی منوسلوا نہیں اتارا تھا رسول وسلم کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے کوئی بادلوں کا سایہ نہیں کیا تھا رسول وسلم کے اوپر جس طرح بنی اسرائیل یا ان کے ساتھ ہوا ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. چند واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ جب رات دیر ہو جایا کرتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ایک کزن ہوتے تھے, وہ مکہ سے آتے تھے پہاڑوں کو اوپر سے ٹاپ کے, تاکہ شروع میں تو پہرا ہے, رات کے اندھیرے میں ٹاپ کے آگے چند تھوڑی بہت چیزیں دے دیا کرتے تھے جس سے ایٹ لیسٹ ان کے بچوں کا اور ان کا گزارا ہو جایا کرتا. جب جیسے بھی بنی ہاشم ختم ہوا تھا تو ان کے اپنے چچا جو ان کا ساتھ دیتے آئے تھے, حالانکہ ایمان لائی نہیں ان کے اوپر لیکن ساتھ دیتے آئے تھے, وہ شدید بیمار پڑ گئے تھے, اور اس کے چند دن بعد ہی وہ فوت ہوئے تھے. جب وہ فوت ہونے کے قریب تھے, بیمار تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا بیمار ہیں, آپ آ کے دیکھیں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پہنچے وہاں پہ جا کے. اس وقت قریش کے اور سردار پہ ابو جہل یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ سارے. جس طرح ایک بڑے کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو بڑے لوگ سارے موجود ہوں گے وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں, میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں, میں اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابو طالب نے اپنے فالس ایگو میں آ کے یہ کہہ دیا, اپنے فالس سیلف رسپیکٹ میں آ کے یہ کہہ دیا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد قریش کی عورتیں, مکہ کی عورتیں جو ہیں وہ ہنسا کریں کہ ابو طالب مرنے سے پہلے یا موت کے خوف سے ایمان لے آیا تھا. وہ ایمان نہیں لائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے آگے؟ لیکن وہ دعائیں قبول ہوئیں. ہم جب 2 دن دعا مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہماری, 2 دن دعا مانگ لی, 3 دن دعا مانگ لی, 4 دن میں بڑا اچھا ہوں گا, 5ویں دن کہوں گا بھاڑ میں گیا, اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے دعا میری, میں تو 5 دن نمازیں پڑھتا رہا ہوں, دعائیں مانگتا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. ہم لوگوں کا یہ حال ہے. اسی کے چند دن اور گزرے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب کیونکہ ان کے پروٹیکٹرز کی ڈیتھ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور, مکہ والے تو ایمان نہیں لا رہے, کہیں اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اور بات بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کیا ہوئے غلام جو تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ سفر کیا طائف کا. اب یہ واقعہ ہم اتنی دفعہ سن چکے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ان واقعوں کی, ہم کبھی فیل ہی نہیں کرتے ان واقعات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب وہاں پہنچے, طائف پہنچے ہیں, وہاں جا کے ان لوگوں نے ان کو کہا بھاگو یہاں سے, کیا تم جنرل لینے آ گئے ہو, اور کس طرح انسلٹ کیا تھا, یہ جو گلی محلوں کے اندر جو بدتمیز بچے اور لڑکے ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا تھا کہ پتھر مار مار کے بھگاؤ انہیں یہاں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح پتھراؤ ہوتا تھا, زید بن حارثہ جو ہیں وہ بچانے کی کوشش کرتے تھے لیکن آگے سے آتے تھے تو پیچھے سے پتھراؤ ہوتا تھا, دونوں اس قدر زخمی اور لہو لہان ہوئے تھے. اور یہ واقعہ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کی بات تھی ہے, ان کو مار کے دور تک نکالا گیا تھا. کبھی ہم میں سے کسی کا اتنا خون بہا ہے کہ ہمارے جوتے بھرے ہوں خون کی وجہ سے؟ کبھی کسی کو آج تک ہم میں سے کسی ایک کو کوئی ایک پتھر پڑا ہے زور کا؟ ہم لوگ کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں مقام, کہاں مرتبہ ان کا, اور ان کے ساتھ کیا آزمائشیں آئیں, اور ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت ہی حد ہو گئی ہے میرے ساتھ. تو پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں, جب حج کے وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ شاید یہ لوگ جو دور علاقوں سے آئے ان میں سے کوئی مان لے آئے, اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ابو لہب یا اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے, وہ اس کی بات نہ سننا, یہ پاگل آ رہا ہے, یہ پاگل آ رہا ہے, اس کی بات نہ سننا. آپ امیجن کریں آپ ایک ان نون شہر میں جائیں, ایک بندہ آ رہا ہے آپ کی طرف اور دوسرے لوگ جناب پیچھے آ رہے ہیں, اور اسے بچ کے رہنا ہے, ایسے پاگل ہے پاگل ہے, تو سب لوگ کہیں گے وہاں پیچھے واقعی پیچھے ہو پیچھے ہو, باتیں نہ کرو اس سے. اس طرح کا سلوک ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کبھی ہم میں سے کسی کی تھی, کسی نے انسلٹ کی اس طرح کی. یہ ہے اسوۃ الحسنا. پھر اور کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وقت آیا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی, ہجرت جو ہے وہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی. اور آپ نے اگر قرآن کو پڑھا ہوا کبھی ترجمے سے, تو پرانے نبی جو ہوتے تھے اور رسول ہوتے تھے, ان کی قوم جب ان کو آخری دھمکی دیتی تھی وہ یہ کہتی تھی یا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اس دور میں بہت بڑی بات ہوتی تھی یہ ایگزائل کر دینا. کیوں؟ کیونکہ اسی شہر کے اندر سارے کتھ اینڈ کن, سارے ریلیٹو, سارے دوست اس شہر کے اندر ہوتے تھے. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے اگر یہاں سے وہاں کے ٹریول کر کے کہیں اور جا رہا ہوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اے ٹی ایم موجود ہے میرے پاس, بینک بیلنس وہاں پہ یا کچھ ہے, اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا اس دور کے اندر. تو گھر آپ کا, آپ کے جانور, آپ کی کمائی, آپ کی ہر چیز, آپ کے جو ریفرنسز, آپ کے ہر بندہ ادھر موجود تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات نکلنا پڑا کیونکہ وہ قتل کرنے کے اوپر آئے ہوئے تھے. بلکہ ان کا تعاقب کیا گیا, 100 اونٹوں کا اوارڈ اناؤنس کیا تھا ابو جہل نے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ جس طرح مرضی لے کے آئے گا تو اس کے لیے 100 اونٹوں کا وعدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں بھی وقت گزارنا پڑا تھا. کیا کیا تکلیفیں آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے دیے تھے, 3 بیٹے 4 بیٹیاں, اور سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے تھے. باقی سب بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے تھے. اس طرح کی تو کوئی مصیبت الحمدللہ ہم میں سے کسی ایک کے اوپر بھی نہیں آئی بھی. غزوہ احد کے موقع پہ کیا ہوا تھا, یہ تمام سیرت کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے اوپر اس کی اپنے ایمان کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں اس کے اوپر, یہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے آج تک, ہمارے اوپر آج تک کیا تکلیف آئی ہے, ہمارے ساتھ آج تک کیا زیادتی ہوئی ہے, کسی نے ہمارے آج تک کیا انسلٹ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹے دیے تھے, ابراہیم نام رکھا تھا ان کا. جب وہ 1.5 سال کے ہوئے تھے, 1.5 سال کا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو چلتا پھرتا ہے بھاگتا ہے اور 2-2 لفظ بول رہا ہوتا ہے اور بڑی وہ والی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی کمپنی کو انجوائے کیا جاتا ہے, یعنی کہ صحیح معنوں میں اس بچے کے ساتھ لو کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ظاہری بات ہے پیار تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اجنبیوں کے لیے اتنے زیادہ وہ تھے, سافٹ ہارٹیڈ تھے, پیار کرنے والے تھے, تو ایک اپنے بیٹے کے لیے تو کس قدر ہوں گے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے ہوں گے ان کی صحت کی, ان کی زندگی کی. لیکن جب 1.5 سال کے ہوئے تھے وہ بیمار پڑ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ بالکل طبیعت خراب ہے, آپ فوراً پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں گود میں اٹھایا ہے تو اسی وقت آخری سانسیں لیں اور فوت ہوئے ہیں وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہا کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی کا, تمہاری علیحدگی کا مجھے بہت دکھ ہے, لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوگا. ایک ہے کہ کسی کو اولاد ہی نہ دی ہوتی تو وہ لو ہی نہ پیدا ہوتا. اولاد دی, وہ لو پیدا ہوا, وہ فیلنگز ڈیولپ ہوئیں اور ایک خاص ٹائم کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ نے لے لیا اولاد کو. اور اس کے اوپر بھی عام طور پہ اگر خدا نہ خاصا نہ کرے یہاں پہ کسی کی اس طرح کسی بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو سب لوگ آگے تعزیت کرتے ہیں. جو مشرکین تھے اور جو منافقین تھے مدینہ کے, وہ تو الٹا مذاق اڑا رہے تھے اور زیر لب مسکرا رہے تھے کہ جو جی یہ تو بڑا دنیا کی قسمت بدلے نکلے تھے, ان کا اپنا نام و نشان نہیں رہے گا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی. لیکن سورہ کوثر میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, ان آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, وہ گفٹ ہم نے, وہ اوارڈ آپ کے لیے رکھا ہے. لیکن دنیا میں تو نہیں دیا وہ اوارڈ, کہاں دیا ہے. آخرت میں آپ کے لیے اس چیز کا وعدہ ہے, میں نے آپ کے لیے یہ چیز مقرر کر دیا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ابھی بھی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, رب کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور قربانی دیتے رہنا ہے. یہ نہیں کہا کہ بس اب بہت ہو گیا اب ختم, دیٹس اٹ, ایسا نہیں ہے. جب خندق کھودی جا رہی تھی کبھی ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ ہم بھوکے مارے اتنی بری حالت ہو گئی ہو کہ ہمیں اپنے پیٹ دبا کے پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں اس کے اوپر؟ کبھی ایسا ایک دن بھی گزارا نہیں ہوگا ہم نے ایسی تکلیف کی کب جا کے آتی ہے؟ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے اور جب ان کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تھا، میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی منوسلوہ تو نہیں اتارا تھا؟ ایسے تو کوئی تکلیف ہمارے اوپر نہیں آئی کبھی بھی. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب بھی کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف اور آزمائش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو میرے اوپر تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں تھیں ان کو یاد کر لیں، تو اس کو اپنی تکلیف اور اپنی آزمائش ہلکی رکھنی شروع ہو جائے گی. تو اس آیت کے اندر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آج آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم لوگ کیا حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم لوگ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے تم پہ تو ابھی وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلی والی قوموں پہ آئی تھیں، کہ ان کے اوپر تو اس قدر سختیاں تکلیفیں آئی تھیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، اور اس قدر آخری درجے تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا کہ خود رسول، اس قوم کے رسول اور اس قوم کے جو صحابہ وہ سب لوگ، ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، ہم کب سے اللہ کو پکار رہے ہیں اور ہماری مدد نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ بھی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بس آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، لیکن ابھی میں نے تمہیں خوب آزما کے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سے بہت زیادہ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں. سو یہ تھی آیت 214 سورہ آل عمران کی، آیت 142 کے اندر اسی قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم حساب کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹٹول کے دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں آزما کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حقیقت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور یا علم الصابرین، اور کون ہے جو واقعتاً صبر کرتے رہیں گے، ابھی تو میں نے آزمایا نہیں ہے تم لوگوں کو. اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت سورہ توبہ کے اندر بھی، ام حسب تم ان تترکو لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. تم تو حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم ایسی جنت میں جاؤ گے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں دیکھنا ہے، تم میں دیکھنا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والا ہے اور کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی جگہ اور لوگوں کو محبوب بنا کے رکھا ہوا ہے اور رازدان ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلیکس میں تھے، لوہار تھے، وہ مزدور جس طرح ہمارے یہاں طبقہ ہوتا ہے اس طرح کی ان کی حیثیت تھی. ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ ان کے اوپر تکلیفیں اور آزمائشیں بہت آتی تھیں. تو ایک دن مکی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں دوپہر کے وقت ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے اپنا قمیض کرتا اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور ان کی پوری کمر جو تھی وہ جلی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ مجھے دہکتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا ہے اور مجھے نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں پڑے. عرب کی گرمی ہے، کس قدر گرم علاقہ ہے، دوپہر ویسی اتنی گرم ہوتی ہے کہ ننگے پاؤں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے فرش کے اوپر، اس قدر تپری ہوتی ہے زمین. وہ تو کہاں جلتے ہوئے انہوں نے ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا ہے، اور کوئلے ایک دم سے تو نہیں ٹھنڈے پڑتے، اگر کبھی کوئلے جلا کے دیکھے ہوں تو کوئلے کتنی دیر جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں، ان کی پوری کمر کی کھال جل چکی تھی اس سے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف آپ سے سمجھ یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا نہیں کرتے کہ ہماری مشکل کوئی آسان ہو جائے؟ تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیدھے ہو کے بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ ان کو کہا کہ تم خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، تم سے پہلی والی قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر یہ ابھی ہوا ہے کہ ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، یا ان میں سے کچھ کو زمین میں گاڑ کے اور ان کے جسموں کے اوپر سے آری پھیری جاتی تھی، کہ ان کے جسموں کو حصہ کیا جاتا تھا کہ اب کل میں کفر کہیں گے، اب کل میں کفر کہیں گے، یا ان کے ساتھ اس طرح بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو ٹارچر کرنے کے لیے لوہے کے کنگن سے ان کے جسم کے اوپر سے کھال اور گوشت کھرید دیا جاتا تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہتے تھے. تم ابھی گھبرا رہے ہو. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھیں سورہ عنکبوت کی، احسب الناس کیا لوگوں نے یہ حساب کیا ہے اَن یُتْرَكُوا اَن یَقُولُوا آمَنَّا کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے, اعلان کر دیں گے کہ اے اللہ ہم تو مان گئے, ہم نے آپ کی بات مان لی, جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہی کریں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ہم اس کے بعد ان کو نہیں آزما کے دیکھیں گے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی تسلی نہیں دی, کہے کہ ہم نے ابھی آزمانا ہے, لوگ حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں, ہم نے ابھی آزمانا ہے انہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کی خاطر اتنی تکلیفیں, تم اللہ کی خاطر اتنی تکلیفیں جیسے سہلتے رہتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان ہی نہیں کرتا, سنتا ہی نہیں ہے تمہاری. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جس طرح تم بازار میں جا کے برتن خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ یہ اچھے مٹیریل کا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آزما کے دیکھ رہا ہے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں, جو میں کلیم کر رہا ہوں, کیا ویسے ہے کہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہر حال میں آپ ہی کی, میں نے آپ کی عبادت کرنی ہے, آپ ہی کا کہنا مانا ہے, تو کیا میں واقعی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھ رہے ہیں. فتنے کا لفظ فتن کہتے ہیں عربی کے اندر, اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سونے کو جلایا جاتا ہے, تپایا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس حد تک تپایا پگھلایا جاتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مینٹین رہ جائے اور جو بھی امپیورٹیز اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں وہ ساری پگھل کے اتر جائیں, جو اصل چیز اگر تھی وہ بچ جائے گی, اگر اس میں کچھ بھی اصل نہیں تھا تو سب کچھ پگھل کے رہ جائے گا. اس کو بولتے ہیں فتن, فتنہ اسی سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئے کہ مومن کا سچا کھرا ہونا واضح ہو جائے. جھوٹے تھے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ جائیں گے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے, تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی نہیں ہے. میں نے جو اپنے دعوے میں جھوٹے تھے وہ یہ اس طرح کر لیں گے, جو سچے تھے وہ ثابت قدم رہیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الامر مومن ان امرہ کلہ خیر, مومن بندے کا معاملہ عجیب ہے, بہت خوبصورت معاملہ ہے ایک بندے کا, اور کے اوپر ہر ہونے والی چیز اس کے خیر کا باعث ہے. ولیس ذاک احد الا للمؤمن, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ صرف سچے مومن کا ہی ہو سکتا ہے. ان اصابت ہو سر را شاکرا فقان خیر اللہ, کہ اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے, کوئی اس کے اوپر آسانی آتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمتیں ملتی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. وہ ان اصابت ہو ذر راؤ, اور اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, صبر فقان خیر اللہ, تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور دونوں سے وہ خیر پا جاتا ہے, چاہے اس کے اوپر تکلیف آ رہی ہے چاہے اس کے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں, دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی پا جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات سے اور آسانیوں سے, اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے. اب میں دوسری اسپیکٹ کی طرف بھی آتا ہوں, کان الناس امت واحدہ, انسانیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک امت واحد بنایا ہے, بعد میں وہ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں, پہلے کے سارے کے سارے توحید پرست ہوتے ہیں, سب کے سب میری عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, بعد میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی بھی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنا عبادت گزار بنایا ہے, پیدائشی طور پہ ہر ایک کو میں نے مسلمان بنایا ہے, اور یہ بعد میں پھر شیاطین ہوتے ہیں جو اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی کتاب القدر میں حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, دوسرے مذاہب کے اوپر لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا ہے, اور اس کا حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے. جب تک لڑکا ہو لڑکی ہو, جب تک وہ بالغ نہیں ہوا تب تک اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نمازیں فرض نہیں ہیں. اگر اس نے نمازیں پڑھی تھیں اس کے لیے ریوارڈ ضرور ہے, لیکن وہ نمازیں اس کے اوپر فرض نہیں تھیں. اگر کسی نے بچپن کے اندر کوئی روزے رکھے تھے, جیسے ہم لوگوں نے رکھے تھے روزے, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہوا تھا, فرض نہیں کیا ہوا تھا ہمارے اوپر, رکھے تھے, اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا. اس وقت تک معاملات نہیں ہوتے, تب یہ طہارت پاکی اور ان سب چیزوں کا کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو, ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا. اب کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, کیوں پیدا ہوتے ہیں معذور آخر کو, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو اوپر مختلف مذاہب نے مختلف قسم کی باتیں کی. عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح پوچھا گیا تھا کہ یہ فلانا جو بندہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کے بعد مالیوں کی وجہ سے تھا کہ وہ بندہ برے مال کرنے والا تھا تو اس کی اولاد آگے بری ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو رد کیا تھا کہ ایسی خدا نے کوئی بات نہیں کی تھی. اسی قسم کے تصورات ہندوازم کے اندر بھی ہیں اور بدھزم کے اندر بھی ہیں. ان کے اندر کیا تصور ہے کہ یہ جو بیمار پیدا ہوتے ہیں, مفلوج پیدا ہوتے ہیں یا بری قسمت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یہ اصل میں اپنے پچھلے جنموں کے اندر گناہگار لوگ تھے. یہ تو ان کا اگلا جنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح, بھگوان نے اگلا جنم جو ہے ان کا اس طرح رکھا ہے, ان کی پنشمنٹ ہے یہ. لیکن اسلام کا یہ تصور ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ہر ایک کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے, بائی برتھ ایوری ون از اے مسلم, چاہے وہ کسی گناہگار سے گناہگار بندے کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو رہا ہو. جب وہ بالغ ہوگا اس کے بعد جب جس مذہب کو وہ آپٹ کرے گا وہ اس کا مذہب ہوگا ایکچوئل. تو پھر ایسے بچے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ان پیرنٹس کے لیے, ان فیملی والوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مبتلا کیا تھا. کیا کرتے ہیں یہ, کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جب سے میڈیکل سائنس تھوڑی امپروو ہوئی ہے اب تو ایک بڑا اچھا کام نکال لیا لوگوں نے. وہ کیا, کہیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے بیفور برتھ پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ الٹرا ساؤنڈ اور جو ٹیسٹ آتا ہے, بھائی ایون 4D ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ برین گرو نہیں کر رہا, یہ تو ذہنی معذور نہ پیدا ہو جائے ذہنی طور پہ, یا اس کے اندر فلانی چیز ہے, اس کی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں لگ رہی, کچھ نہیں ہو رہا. بڑا آسان طریقہ نکالیے, ابارشن کروا دیتے ہیں. یہ قتل ہے, یہ بالکل قتل ہے, ایک انوسینٹ کا قتل ہے یہ. کئی واقعات میں پرسنلی خود جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے کنفرم کہہ دیا تھا کہ آپ ابارشن کروائیں کیونکہ یہ تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی, اور جب بچہ پیدا ہوا تھا وہ بالکل ہیلدی بچہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, ایسے بچے اگر پیدا ہو جاتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے خود بخود بیفور برتھ ہی مر جاتے ہیں. وہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے, ڈاکٹرز خود یہ کہتے ہیں کہ تو نارملی جتنے بھی اب نارمل گروتھس ہو رہی ہوتی ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ایسا ہے کہ وہ خود ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اور جو معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی میجورٹی کیسز کے اندر بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. کسی کا بلڈ کی کوئی بیماری تھی, کوئی ذہنی بیماری تھی, میجورٹی بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی بڑا ہو کیا, نکل گیا, بڑی ایج تک پہنچ گیا, پراپر بڑی ایج تک نکل آیا, وہ کیوں, اس کے ساتھ کیوں اس طرح ہوا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی ان سب لوگوں کے لیے جو جس فیملی میں اس کو بھیجا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. پیرنٹس کے لیے بھی آزمائش ہے, بہن بھائی کے لیے بھی آزمائش ہے, کہ اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ کیا تنگ آئے ہوتے ہیں اس سے کہ یہ اس کو تو پالنا مصیبت ہو رہا ہے, یا اس کے ساتھ تو ٹائم گزارنا مصیبت ہے؟ اگر آپ کا کولیگ ہے, کوئی ساتھی ہے, آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں, یا اس کو آپ ٹانٹ کریں گے؟ ہم لوگ تو ٹانٹ ہی کرتے ہیں. جس بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی پلس مائنس کوئی چیز ہو, کوئی ہائٹ کسی کی چھوٹی ہے یا کسی کی لمبی ہائٹ ہے, کسی کا کمپلیکشن ڈارک ہے کچھ ہے, تو ہم لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں ان کے. ہمارا کام مذاق اڑانا ہے, صرف ہم اس چیز کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں جو اس کا تھا ہی نہیں, اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا اور ہمیں ہر لحاظ سے ٹھیک رکھا ہے, تو یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی تھی, یا میں ڈیزرو کرتا تھا اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہونا چاہیے تھا؟ جس سوسائٹی کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا, بیسٹ کو فالو کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. جرمنی کے اندر ایک کانسیپٹ رہا ہوا ہے یوجینکس کا. انہوں نے یہ کیا تھا, اور یہ خاص طور پہ ہٹلر کے دور کے اندر یہ زیادہ چیز پاپولر ہوئی تھی, انہوں نے یہ کیا تھا کہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا مفلوج ہیں یا کسی ایسی بیماری میں جس کا علاج مشکل ہے, ان کو قتل کروا دیا کرتے تھے. یہ سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہے, یعنی کہ اگر بیچارے کوئی مینٹلی اگر کوئی ذہنی طور پہ بندہ نہیں صحیح تھا, تو بجائے کہ ہم ایک مینٹل ہاسپٹل بنائیں, ایک پاگل خانہ بنائیں, وہاں پہ اس کو داخل کروائیں, اس کو کون لک آفٹر کرے گا, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ باتھ روم جانا ہے کیا کرنا ہے, وہ مالی ہیڈ ایک ہے, بندے کو مار دو سیدھے سے. جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, جن نیشنز کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس طرح کے وہ بابیرے قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں کسی بھی نفس کے اوپر, کسی بھی جان کے اوپر اس سے زیادہ تکلیف ڈالتا ہی نہیں ہوں جتنی میں نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی تھی. ایک بندے کے اوپر بڑی سے بڑی ٹریجڈی ٹوٹ پڑی, کوئی بہت بڑی سے بڑی قیامت آ گئی اس کے گھر میں, کوئی اور مصیبت آ گئی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے اندر پوٹینشیل اس کا ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس کو سہ سکے، میں آزما بھی رہا ہوں لیکن میں اس کی تکلیف، اس کی تخلیق سے بڑھ کے میں اس کے اوپر نہیں بوجھ ڈالتا، جتنی میں نے اس کے اندر صلاحیت ڈالی تھی اتنی اس سے زیادہ بڑھ کے تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن کا باعث ہے، یہ اور سائیکالوجی کے اعتبار سے یہ ڈپریشن سے بچنے کی بہت بڑی بات ہے، یہ کہ اگر میرے اوپر کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آتی ہے تو میں اپنے آپ کو پہچانوں، اگر اللہ نے میرے اوپر یہ تکلیف ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اس کو سہنے کی طاقت بھی ڈالی ہے، میں اس کو سہ بھی سکتا ہوں پھر۔ اور جس شخص کے اوپر کوئی تکلیف ایسی نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کچھ نہیں ہوا تھا، بظاہر لگا دنیا کے اندر یہ لوگ تو بہت ہی اچھے رہے، ہر چیز آرام سے پا گئے، تو ایک تو یہ کہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ ہی بھی نہیں۔ نمبر ٹو بات یہ، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی تکلیفیں اور آزمائشیں نہیں آئی تھیں، جب وہ ان لوگوں کا اجر دیکھیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا ہوا تھا، مبتلا کیا ہوا تھا، تکلیفوں میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور جب دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ریوارڈ دیا، تو وہ اس وقت پکاریں گے اور خواہشیں کریں گے کہ اللہ کسی طرح سے میرا جسم حاضر ہے، کسی طرح سے اس میں سے گوشت کو اتاریں، کھال میری جناب پھٹے، کچھ ہو، کسی طرح سے مجھے وہ ایوارڈ حاصل ہو جائے جو ان لوگوں کو ایوارڈ حاصل ہو رہا ہے۔ لوگ تب یہ تمنائیں کریں گے کہ جن لوگوں کے اوپر تکلیفیں نہیں آئی تھیں، کیونکہ وہ ریوارڈ جب دیکھیں گے کہ ان کے اگینسٹ ریوارڈ کیا ملا تھا انہیں، وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین جو ہیں وہ انصار سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ویسی بات نہیں ہے کہ مہاجرین زیادہ نیک تھے اور انصار گناہگار تھے، نعوذ باللہ۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجرین وہ صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کا گھر تھا، پراپرٹی تھی، وہ بیچ کے نہیں آئے تھے، چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے گھر میں جانور بندھے ہوئے تھے، چھوڑ کے آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قرب خاطر قربانی دی تھی کہ ان کی فیملی میں اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیوی یا کسی کی بہن، کوئی اور ریلیٹو کافر رہے، نہیں مان لایا تھا، تو اس کو بھی چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آپ نے تو جن لوگوں نے وہ قربانیاں دی تھیں اور خالی ہاتھ یہاں پہ آئے تھے، ان کے پاس مدینہ میں پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس یہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ آخرت میں جا کے ان کا حساب کتاب بھی سمپل سا ہوگا، چھوٹا سا حساب کتاب ہوگا ان کا۔ انہوں نے اپنے پیسوں کا، جائیداد کا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس کروڑوں روپے جمع آئے ہوئے ہیں، جس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ بینکوں کے اندر تن تن کے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، لاکرز کے اندر پیسہ زیادہ ہو جائے گا، لاکرز کے اندر گولڈ اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، زیادہ پیسہ بن گیا اور کیا کریں، ہم ڈائمنڈ خرید لیتے ہیں، اور پیسہ بن گیا ہمارے پاس، جو پراپرٹی خریدیں، گاڑیاں خرید لیتے ہیں، ڈی ایچ اے کی اسکیمیں لے لیتے ہیں، پلاٹ ایک پلاٹ فلانی جگہ لے لیتے ہیں، فلانی جگہ لے لیتے ہیں، فلانی جگہ لے لیتے ہیں، جو ہم ذخیرہ کرتے رہتے ہیں اپنے پاس، جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کا حساب کتاب دیں گے قیامت والے دن جا کے، اس کا اتنا لمبا آڈٹ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے، کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جو چاہے نیک جتنا مرضی تھے، وہ 40 سال بعد جا کے، انصار کی بات ہو رہی ہے، انصار 40 سال بعد جا کے مہاجرین کے جنت میں جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس حساب کتاب دینے کی بہت چیزیں تھیں۔ جن کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ ایگزیمٹ ہی کر دیا، اس چیز سے ایگزیمٹ کر کے ڈائریکٹ ان کو بھیجا اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ انصار جو ہیں وہ ہم سے لے جاتے ہیں، جب بھی ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے اور وہ خرچ کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے، ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم وہ اوارڈ ہی نہیں لے پاتے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے ان کو کمپنسیشن بتائی تھی، انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کمپنسیشن رکھی ہوئی ہے۔ جب تبوک سورہ توبہ کے اندر آیت کے اندر آتا ہے، بہت خوبصورت آیات ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا، منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے پاس مال تھا، صحت تھی، لیکن وہ جھوٹے بہانے کر کے پھر بھی پیچھے رہ گئے، نہیں نکلے اللہ کی راہ میں۔ لیکن ساتھ کچھ ایسے اہل ایمان کا بھی ذکر کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہم جانے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے والنٹیئر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تم لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ جب وہ لوٹے تو وہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان کے، کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی نہیں۔ تو ان کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے اس قافلے کے ساتھ، لے کے فوج کو لے کے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم کسی وادی کسی راستے سے نہیں گزرتے مگر وہ ہمارے سب بھائی جو ہمارے ساتھ، جو مال کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ثواب میں وہ برابر ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں دی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایگزیمٹ ہی کر دیا، کہ اگر وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا، اگر ان مہاجرین کے پاس پیسہ ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو ان میں سے کوئی نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، نہ نکلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس وجہ سے ان سب کو اس ریوارڈ کا باعث بنا دیا، اس چیز کا باعث بنا دیا جو وہ پوٹینشلی کر سکتے تھے. اسی سے قیاس کرتے ہوئے، جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی تھی، اندھا پیدا کیا تھا، وہ آنکھوں سے جو گناہ کر سکتا تھا ان سے تو بچ ہی گیا وہ، لیکن ان آنکھوں سے جو وہ خیر کر سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کو اوارڈ دے دیں گے. جس کی اللہ تعالیٰ نے گویائی نہیں دی تھی، یا سننے کی طاقت نہیں دی تھی، بولنے کی طاقت نہیں دی تھی، اگر وہ اس کے ذریعے کوئی گناہ کر سکتا تھا، کسی کو گالی دے سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، ان سب گناہوں سے وہ بچ گیا. اور جو وہ خیر کر سکتا تھا، کیا پتہ اسی زبان سے وہ سچ بھی بولتا، اچھی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا، نیکی کی حکم دیتا، برائی سے روکتا، وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ابلٹی نہیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ اس کو ویسے ہی دے دیں گے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں نہیں دی تھیں اور وہ ان نعمتوں سے محروم رہ گیا، تو جو وہ گناہ کر سکتا تھا ان سے بچ گیا، لیکن جو وہ نیکی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیے تھے وہ ان گناہوں سے بچ گیا، اور اگر اس کے ذریعے وہ کوئی نیکی کما سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکیاں ویسے ہی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کا نام کیوں ہے رحمان و رحیم؟ ایک اور معذوری ہے، عام طور پہ ان جتنی معذوریاں میں کاؤنٹ کر رہا ہوں نا، اس کے ساتھ جنرلی لوگ سمپتھیٹک ہوتے ہیں، جنرلی لوگ سمپتھیٹک ہی ہوں گے. ایک معذوری ایسی ہے جس کے بارے میں صرف مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں. ایک ایسی معذوری ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ، اس بیچارے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ نہ تو مرد پیدا کیا نہ عورت پیدا کیا، ہم سوائے مذاق اڑانے کے اور کچھ نہیں کرتے اس کے ساتھ، ہم سوائے مذاق اڑانے کے اور کچھ نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ لطیفے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو کبھی دکھ نہیں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کہیں مانگتے پھر لوگوں سے اشاروں کے اوپر یا مختلف جگہوں کے اوپر، اور لوگ آگے سے ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اس میں ان کا کوئی قصور تھا؟ یا اللہ تعالیٰ ڈسیبلٹی کسی میں بھی، ہم میں سے کسی ایک میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اگر نہیں کی تھی تو ہم لوگ کس چیز کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معذوری کے ساتھ پیدا کیا تھا ہم ان کے اوپر کس بات کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر شرم آنی چاہیے، ہم کم از کم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو اس طرح تو نہ کریں نا، مذاق تو نہ اڑائیں کم از کم. تو صبر اور ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تو تکلیف ڈالنی ہی نہیں ہے اس بندے کے اوپر جتنی میں نے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی تھی، جتنی طاقت رکھ دی تھی، اس سے میں تکلیف ڈالوں گا بھی نہیں، اور جو جو تکلیفیں آئیں گی اس کے اوپر ان سب کی اگینسٹ اس کا ریوارڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے آخری کنکلوڈنگ ورڈز ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر تکلیفیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور اس کو اس طرح کر کے چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین میں اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے. کلاس کو جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر تکلیفوں اور مصیبتوں کو کھول دیتا ہے. اور یہ جو دوسری حدیث بتائی ہے اس کے کنکلوڈنگ کیا ہے کہ وہ تکلیفیں مصیبتیں اگر وہ اس میں صبر کرتا رہتا ہے اور نعمتوں کے اوپر شکر کرتا رہتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے تو تکلیفیں مصیبتیں اس کو اس طرح چھوڑتی ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے. قرآن کے اندر ایک نبی کا ذکر آتا ہے جن کے نہ تو کوئی قوم کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے آگے کوئی دعوت پیش کی تھی، نہ کوئی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی تبلیغ کی تھی یا قوم پہ عذاب آیا تھا. ان نبی کا ذکر آتا ہی صرف صبر کے اوپر ہے، وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. سورہ انبیاء کے اندر ان کا قصہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تھے، وہی آ رہی ہے ان کے اوپر، ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا. ان کو ایسی بیماری ہوئی تھی، ان کا مال بھی گیا تھا، ظاہری بات ہے بیمار پڑ کے لوگوں نے ابینڈن کر دیا کہ چھوت کی بیماری ہے کیا ہے، بالکل چھوڑ کے ترک کر دیا تھا انہیں، اکیلا چھوڑ دیا تھا انہیں. ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف میں ڈال دیا تھا. اور وہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھنے والی ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کے انہوں نے کہا کیا تھا، یا اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے درد تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، اور آپ ہی ہیں جو رحم کرنے والے ہیں. وہ یہ دعا مانگا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا ہے, تو ہم نے ان کی دعا کو بالآخر سن لیا تھا. جب پوری دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ اللہ کرتے تھے دیکھو حال کیا ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالآخر ہم نے ان کی دعا کو سن لیا, ان سے وہ تکلیف دور کر دی, ان کو مال اور اولاد سے مدد دی, اور ان کو ہم نے نصیحت بنا لیا ان کے واقعے کو انسانیت کے لیے, کہ میرے ایک ایسا نیک بندہ بھی تھا جن کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی صرف اور صرف صبر کے اوپر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے اوپر بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے وہ میری تکلیف کو یاد کر کے, وہ میری تکلیف کے اوپر نظر ڈالے تو اس کو اپنی تکلیف ہلکی لگے گی, ہلکی محسوس ہوگی. جب مسلمان جو تھے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد مسلمان فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے طائف کے اوپر حملہ کیا تھا اور طائف کا گھیراؤ کیا تھا. طائف پہاڑی علاقہ ہے اور وہ فورٹریسز والا علاقہ ہے, وہاں سے اوپر سے فورٹریسز کے اوپر سے تیر چلا رہے تھے, ان میں سے ایک تیر آ کے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا تھا. یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے, اسے وہ زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے, شہید نہیں ہوئے, لیکن وہ زخم ان کو لگ گیا اور اسی تکلیف میں کتنے عرصے کتنے سال اسی میں مبتلا رہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 40 دن بعد وہ بھی پھر فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں وقت آیا تھا, ایک ڈیلیگیشن آیا تھا طائف سے بیعت کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے, ان کو بہت اچھی طرح ویلکم کیا گیا, ان سے مل کے حضرت ابو بکر کو اپنا بیٹا بھی یاد آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے اور ایک تیر لا کے دکھایا انہیں, کہ تم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے یہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص تھا جو طائف کا جو وفد آیا ہوا تھا, سعید بن عمید, کیونکہ صحابی بن چکے تھے اسے ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید بن عمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہاں یہ تیر میرا چلایا ہوا ہے, یہ تیر میں ہی بنایا کرتا تھا اور میں نے ہی چلایا ہے یہ تیر. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا اس کے اوپر؟ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے بیٹے کو تمہارے ذریعے شہادت نصیب کی اور میرے بیٹے کے ہاتھوں تمہیں محفوظ رکھا. تم کافر تھے, تمہاری وجہ سے میرا بیٹا شہید ہو گیا, اور اگر تم مارے جاتے اور اگر تم مارے جاتے اس کے ہاتھوں تو تم جہنم تمہیں نصیب ہوتی. تمہیں اللہ نے بچا لیا اور اس کو شہید کر لیا, اس اللہ کا شکر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.